الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں اور عزیزوں، گزشتہ جمعے تین اہم اور بنیادی باتیں مکمل ہو گئی ہیں، جن کا خلاصہ یہ تھا کہ ایک تو ہر مسلمان، مرد ہو یا عورت، حلال کمانے، حلال کھانے، حلال پینے، حلال پہننے، حلال جگہ میں رہنے کا اہتمام کرے، چاہے آمدنی کم ہو، گزارا بھی چاہے مشکل سے ہو، لیکن حرام سے ہر صورت میں بچے، حرام خوری سے اجتناب کرے. یہ ایک بنیادی بات. دوسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ سنتوں پر عمل کرنے کا اہتمام کریں. کھانا پینا، سونا جاگنا سنت کے مطابق ہونا ہی چاہیے، لیکن علاوہ ان کے اور بھی بہت ساری سنتیں ہیں، ان پر بھی توجہ دینا چاہیے. جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے، چاہے اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو، تو سلام کرنا سنت موکد ہے، اس کی عادت ڈالیں. ہم صرف ان کو سلام کرتے ہیں جن سے ہماری جان پہچان ہوتی ہے، اور جن سے کوئی جان پہچان نہیں ہوتی ہم کوئی سلام نہیں کرتے. یہ کوتاہی ہے اور یہ سنت چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ یہ جو سنت ہے اس کا تعلق مسلمان ہونے سے ہے، جان پہچان سے نہیں ہے. یا جو بھی مسلمان، بس ہمیں سلام کرنا ہے. ہاں، غیر مسلم کو سلام نہیں کریں، اگر ہمارے چاہے کتنا ہی جان پہچان والا ہو، سلام نہیں کریں گے. پھر کیا کریں گے؟ پھر دو طریقہ، یا تو ایسے خیر اللہ کر لیں، ہمیں کیا حال ہے، کیسے ہیں، ادھر ٹھیک ہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، اس طرح سے اس کو خیر اللہ کر دیں. دوسرا، السلام علی من تبع الہدیٰ، یہ غیر مسلموں کا سلام ہے. السلام علی من تبع الہدیٰ، السلام علی من تبع الہدیٰ، یاد کر لیں. ہم کرسچن بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، ہندو بھی کام کرنے والے ہوتے ہیں، گھروں میں مارسیاں بھی کام کرنے والی ہوتی ہیں، ساری غیر مسلمہ ہوتی ہیں. تو السلام علی من تبع الہدیٰ کا جس کے معنی ہوتے ہیں جو اسلام قبول کرے اس پر سلام. تم بھی قبول کرو گے تم پر بھی سلام، نہیں قبول کرو گے تو نہیں ہے سلام. دیکھو شریعت نے کیسا بہترین طریقہ ارشاد فرما دیا. تو اس سنت کو بھی تو زندہ کریں. ایسی بیمار پرسی کا حال عیادت، یہ سنت، یہاں تک کہ غیر مسلم کی بھی عیادت ہے، لیکن ہم صرف مسلمانوں کی، اور مسلمانوں میں سے بھی جن سے رشتہ داری ہے وہ ان کی عیادت کریں گے. رشتہ داری ہے یا دوستی ہے، بس یہاں تک ہماری عیادت محدود ہے. اور عام مسلمان جو بیمار ہیں، چاہے پڑوس میں ہوں، عیادت نہیں کرتے. یہ سنت مردہ کر دی ہم نے اپنے عمل سے. ہمارے پڑوس میں ہو یا نہ ہو، یا کسی، ہم کسی ہسپتال میں اپنے لیے یا کسی اور مسلمان کے لیے گئے ہیں، وہاں بیمار موجود ہے، لیکن موقع محل دیکھنا ضروری ہے. بے موقع عیادت نہیں ہوتی ہے. جیسے بے موقع سلام نہیں ہے، ایسے بے موقع عیادت بھی نہیں ہے. موقع محل میں بھی ہے، اس کو بیچارے کو جلدی ہے کہ ڈاکٹر کو دکھانا ہے، اس کا نمبر آ رہا ہے، یا اس کی تکلیف برداشت سے باہر ہو رہی ہے، ہم عیادت کرنا شروع کر دیں. بے موقع ہی ہے، موقع محل دیکھنا چاہیے. یہ تعزیت کا حال ہے مسلمان کی، تعزیت سنت. پڑوس میں، محلے میں، کسی نہ کسی کا انتقال ہوتا رہتا ہے، مولا موقع محل دیکھ کے سنت کے مطابق اور شریعت کے مطابق تعزیت کریں, وہ طریقہ اختیار نہ کریں جو ہمارے یہاں ایک غلط طریقہ تعزیت کا رائج ہو گیا, وہ اجتماعی دعا کریں. تو پورے پاکستان میں تقریباً اب عیادت کا طریقہ یہ ہو گیا ہے کہ بس جاؤ اور جا کر کے نہ سلام نہ دعا نہ تسلی کچھ نہیں, بس الفاتحہ بس یہ کہہ کے اور جناب لشٹم پشٹم کچھ جلدی 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 کچھ کلمات پڑھے اور بدنام ہاتھ ہم یوں کیا اچھا ہو گئے تعزیت. بدعت ہے, ناجائز ہے, غلط طریقہ اپنے ایجاد. غرض کی سنتیں اور بھی ہیں, صرف کھانے پینے پہننے کی سنتیں نہیں, دیگر سنتیں بھی ہیں. بس جو اس کے لیے ایک ہی لفظ میں نے آپ سے کہا تھا کہ جیسے ہر نماز میں قبلہ رخ ہونا شرط ہے, ایسے ہی زندگی میں ہر موڑ پر سنت پر عمل کرنا ضروری ہے. بس ہماری ساری زندگی کا رخ ایک ہی ہے, بس ساری زندگی کا قبلہ ایک ہے, وہ ہے سنت پر عمل کرنا. لہذا کھانے پینے میں بھی, کپڑے پہننے میں بھی, اور معاشرت میں بھی, معاملات میں بھی, ہر جگہ بس جہاں بھی ہو سنتوں پر عمل کریں. اس کے لیے پہلے علم کی ضرورت ہے, پھر عمل کی ضرورت ہے. علم حاصل کرنے کے لیے بھی میں تفصیل بتا چکا ہوں کہ اردو میں کتابیں موجود ہیں, اور عمل بہرحال کرنا ضروری ہے. تو یہ دو بنیادی باتیں ہو گئی. تیسری بنیادی بات یہ ہے جو بیان ہو چکی ہے لیکن ہے بہت ضروری, اور میں جو دوبارہ دہرا رہا ہوں وہ بھی اسی لیے دہرا رہا ہوں کہ ان باتوں کو کسی طریقے سے ہم اچھی طرح اپنے ذہن میں نقش کر لیں, اور اہم اور بنیادی بات اپنے عمل میں لے لیں. جو چیز عمل میں آ جاتی ہے نا پکی ہو جاتی ہے, اور وہ اور بھی دوسرے نیک اعمال اختیار کرنے کے لیے ذریعہ بنتے ہیں. تو تیسری بات یہ تھی کہ جہاں بھی رہیں اس طرح رہنے کی کوشش کریں کہ بلا وجہ ہماری وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے. جہاں بھی رہیں, اب یہ اس میں گھر بھی آ گیا, دکان بھی آ گئی, کارخانہ بھی آ گیا, فیکٹری بھی آ گئی, شاپنگ ہال بھی آ گیا, شادی ہال بھی آ گیا, رشتے دار بھی آ گئے, خاندان والے بھی آ گئے, برادری والے بھی آ گئے, گھر والے تو ہیں سب سے پہلے. بس یہ ہمارے اندر صفت پیدا ہونی چاہیے کہ ہمارے قول و فعل سے راحت تو سب کو ملے, کسی کو تکلیف نہ پہنچے, اور دوسروں سے تکلیف پہنچے تو صبر کرنے کی عادت ڈالیں اور درگزر کرنے کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ غصہ نکالنے کی عادت ڈالیں, جیسے کہ ہے کہ جب کسی کو کسی پہ غصہ آتا ہے تو بس اس کا پورا زور اس پر ہوتا ہے کہ میں اس پر اپنا غصہ اتاروں, اگر مارنا ہو تو ماروں, گالی دینی ہو تو گالی دوں, اور برا برا کہنا چاہوں تو وہ کہہ سکوں, مگر اپنا غصہ کسی طریقے سے نکالوں. اور ہمارے دین میں یہ ہے کہ غصہ مت نکالو بلکہ برداشت کرو, صبر سے کام لو, اور اگر معاملہ اولاد کا ہے تو ان کی اصلاح کے لیے کبھی کبھی غصہ بھی کرنا پڑتا ہے, تو اس کا بھی طریقہ ہے. اس وقت کچھ مت بولو کیونکہ آپ اپنے قابو میں نہیں ہو, اور ابھی نفسانیت زیادہ غالب ہے اصلاح کے مقابلے میں. نفسانی طور پر تیز اشتعال اور تیزی کبھی ایک طرف پائی جا رہی ہے, یہ اصلاح کے اندر سخت نقصان دہ ہے. اس وقت خاموش ہو جاؤ, بعد میں جب یہ اشتعال جو فطری ہے تبھی یہ ختم ہو جائے, پھر سوچو بھائی اس نے جو یہ غلط کام کیا ہے اس پر مجھے کیا عمل کرنا چاہیے. پھر اس کے اندر اگر غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو نرمی سے سمجھا دو، تھوڑا سا غصہ کرنے کی ضرورت ہے تو ذرا سی ڈانٹ پلا دو، جیسا موقع ویسے عمل. یہ ہے عقل کے مطابق یا شرع کے مطابق. بہرحال بھائی، تیسری بنیادی بات یہ ہے کہ ہم لوگ معاشرت کے اس اصول کو پلے باندھیں. یہ تین باتیں اگر اللہ کرے مجھے بھی آپ کو اس پر عمل کی توفیق ہو جائے تو سمجھو ہماری آدھی اصلاح ہو جائے. یہ تین باتیں پوری ہو گئی ہیں. اب ذوالقعدہ کا یہ آخری عشرہ آخر میں ہے، یہ آج اتوار کو 29 ہو جائے گی، لہذا بقرعید کا مہینہ شروع ہوگا، لہذا اب اس کے متعلق دو باتیں بیان کرنی ہیں. آج ایک بات آج بیان کرنی ہے، دوسری جمعے کو بیان کرنی ہے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ بقرعید کے دن آ جائے گا. پھر ان دونوں باتوں کا تعلق عشرہ ذی الحجہ سے اور قربانی کے تین دن سے، پھر اس پہ انشاءاللہ عمل کرنا ہے. آج تو عشرہ ذی الحجہ کے فضائل بیان کرنے انشاءاللہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت فرمانے کو واجب کر لیا. کیا اللہ تعالیٰ کی شان ہے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات پر رحمت کو یعنی رحم فرمانے کو، شفقت فرمانے کو، درگزر کرنے کو لازم کر لیا. تو اللہ تعالیٰ اپنے ایماندار بندوں پر بے حد رحمان و رحیم ہے، بے حد رحیم اور کریم ہے. اس رحمت کا ایک اثر یہ ہے، کیونکہ رحمت سے اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں، تو دوزخ سے بری فرماتے ہیں اور بندوں کو اپنی رضا عطا فرماتے ہیں. تو یہ رحمت کا کتنا بڑا عظیم شان فائدہ ہی ہے جس سے ہر مومن کے بیڑا پار ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ چونکہ اپنے عظیم میں رحمت کو لازم فرما لیا ہے، لہذا وہ اپنے بندوں کی بخشش کے لیے اور رحمت کے لیے اور اپنی رضا عطا فرمانے کے لیے اور آخرت کا ثواب عظیم دینے کے لیے خاص خاص دن، خاص خاص راتیں، خاص خاص مہینے عطا فرماتے رہے، تاکہ میرے بندے ان دنوں میں میری رحمت خاص کے حقدار بن سکے اور مستحق بن سکے. میں جو ان کو نوازنا چاہتا ہوں وہ نوازے جا سکے. اس کے لیے اللہ پاک نے ہمیں ذوالحجہ کے 10 دن عطا فرمائے، جو اللہ تعالیٰ کے یہاں انتہائی عظیم شان ہے. اور ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کی رحمت خاص بندوں کو متوجہ ہوتی ہے، جسے کہ ابھی آپ کو اندازہ ہوگا انشاءاللہ. اور تھوڑے سے عمل پر اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں، اور اجر و ثواب اللہ تعالیٰ کی رضا کا ذریعہ بنتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا بندے کی مغفرت کا ذریعہ بنتا ہے، اور مغفرت سے انسان کا بیڑا پار ہوتا ہے، اور کیا چاہیے. تو یہ 10 دن شروع ہونے والے، ان کے بارے میں حضرت اللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ حضور کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ، عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک، ان 10 دنوں کو اردو میں 10 دن کہتے ہیں، ذی الحجہ کے 10 دن، عربی میں عشرہ ذی الحجہ کہتے ہیں، کیونکہ عشرہ کے معنی 10 کے آتے ہیں. اس لیے میں عشرہ ذی الحجہ کہوں گا تو آپ لوگ سمجھ جانا کہ یکم ذی الحجہ سے 10 ذی الحجہ تک مراد ہے. یہ 10 راتیں ہیں، 10 دن ہیں. ان دنوں، یہ دن بھی اللہ تعالیٰ کے انتہائی عظمت والے، یعنی بہت ہی زیادہ محترم معظم ہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں. اور ان 10 دنوں میں جو عمل بھی کیا جائے، جو بھی نیک عمل کیا جائے، جس کا مطلب یہ کہ زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے چاہیے، وہ سال کے باقی دنوں میں کیے ہوئے نیک عمل کے برابر نہیں ہو سکتا. ان 10 دنوں میں جو بھی نیک عمل کیا جائے گا، چاہے روزہ رکھو، چاہے نماز پڑھو، چاہے صدقہ دو، چاہے صلہ رحمی کرو، چاہے تسبیحات کرو، چاہے تلاوت کرو، کوئی سے بھی نیک عمل کرو، اس کا اتنا اللہ تعالیٰ کے یہاں ثواب ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں اتنا عظیم شان ہے کہ سال کے باقی دنوں میں اور راتوں میں کوئی نیک عمل کیا جائے وہ اس کے برابر نہ ہو سکتا.
یہ تو اللہ تعالیٰ نے جو اپنے ذمے رحمت کرنے کو لازم کر لیا ہے, جب وہ کیا نوازش فرمائی, کتنی بڑی عنایت فرمائی ہے اور کتنا بڑا احسان فرمایا ہے, ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے, کیونکہ یہ بہت بڑی فضیلت حضور نے ارشاد فرمائی تھی. تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ حضور کیا ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل جہاد سے بھی افضل ہے؟ کیونکہ صحابہ کرام جانتے تھے کہ بھئی سب سے اونچا عمل تو اسلام کے اندر جہاد کا عمل ہے, کیونکہ ایک حدیث میں یہ کہ جیسے اونٹ کے جسم میں کوہن سب سے اونچا, یا زمین کے اعتبار سے پہاڑ کی چوٹی سب سے اونچی, اسلام کے سارے احکام میں جہاد ایسے ہی اونچا, اور جہاد کتنے فضائل ہیں. اس لیے انہوں نے پوچھا کہ آپ فرما رہے ہیں کہ ان دنوں میں کیا ہوا نیک عمل اللہ تعالیٰ کے ہم سال کے باقی دنوں کے اعتبار سے سب سے زیادہ عظیم شان ہے, سب سے زیادہ قابل قدر ہے, تو کیا جہاد سے بھی افضل ہے؟ ہاں جہاد سے بھی افضل. اللہ البتہ ایک صورت مستثنی فرمائی آپ نے, البتہ یہ ہے کہ کوئی مسلمان جہاد کے اندر اپنی جان اور مال دونوں لے کر نکلا, جان و مال دونوں کی ضرورت پڑتی ہے جہاد میں, خالی جسم کافی نہیں ہوتا, اسلحہ پہلے چاہیے, کھانے پینے کو بھی ساتھ ساتھ چاہیے, تو مال بھی جہاد کے اندر لگانا پڑتا ہے جب جا کے جہاد ہوتا ہے. تو ایک صورت آپ نے مجسمہ فرمائی کہ البتہ اگر کوئی جہاد میں نکلے اور اس طرح نکلے کہ جان بھی لے کے جائے مال بھی لے کے جائے دونوں قربان کر, مال بھی خرچ کر دیا اور شہید بھی ہو گیا, تو اس کا عمل ان دنوں کے عمل سے بڑھ سکتا ہے ورنہ نہیں بڑھ سکتا. تو بھائی دس دن جو آنے والے ہیں یہ ایسے عظیم شان ہیں, تو ان دنوں میں ہمیں پہلے سے اپنا ذہن بنانا چاہیے کہ جیسے یہ دن شروع ہوں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ تحجد کی پابندی کریں گے, اشراق شاش کی پابندی کریں گے, تحیت المسجد تحیت الوضو کا بھی اہتمام کریں گے, تکبیر اولیٰ کا اہتمام کریں گے, جیسے رمضان میں پابندی تھی دوبارہ پھر تازہ دم ہو جائیں, تازہ دم ہو کے دوبارہ پابندی کریں, جو جو رمضان کے بعد جن جن اعمال میں کمزوری آ گئی تھی آپ فوراً کمزوری دور کر کے پھر جیسے رمضان میں خاص عبادت کا اہتمام تھا ویسے خاص اہتمام ان دس دنوں میں کرنا چاہیے. دوسری روایت میں کہ یہ جو دس دن ہیں عشرہ ذی الحجہ یہ اللہ جل شانہ کی یہاں پر بڑے ہی عظمت والے ہیں, بہت زیادہ عظیم شان ہیں یہ, اور ان دنوں میں کیا نیک عمل بھی باقی دنوں کے عمل کے برابر نہیں ہو سکتا, لہذا تم اس میں ذکر کی کثرت کرو. حدیث میں تو یہ ہے کہ تم سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اب یہ حضور نے عمل بھی بتا دیا اس حدیث میں کہ ان دس دنوں میں کیا کرو, سارے نیک عمل جو تم سے ہو سکتے ہیں کرتے رہو لیکن خاص طور پر یہ عمل زیادہ کرو, وہ زیادہ سے زیادہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ پڑھنا. وجہ یہ کہ جتنے بھی کلمات ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کو یاد کیا جاتا ہے, اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جاتی ہے, جو اللہ تعالیٰ کی رضا خوشنودی کا بہت زیادہ ذریعہ ہے, ان تمام کلمات کا سردار یہ چار کلمے ہیں سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ. لہذا ان دس دنوں میں یہ زیادہ سے زیادہ پڑھو. اب کیسے زیادہ سے زیادہ پڑھے وہ طریقہ میں بتا دیتا ہوں, وہ یہ کہ یہ چار کلمے ہیں, ایک ہے سبحان اللہ, ایک ہے الحمدللہ, ایک ہے اللہ اکبر, ایک ہے لا الہ الا اللہ. ہر نماز کے بعد ان کی دو دو تسبیح پڑھ لو, سارے سات دو تینتیس تینتیس پڑھنا چاہیے, یعنی کم سے کم, یہ نہیں کہہ رہا کہ اس سے زیادہ نہیں پڑھنا, کم سے کم, کم سے کم سارے سال ہر نماز کے بعد تینتیس دفعہ سبحان اللہ, تینتیس دفعہ الحمد للہ, چونتیس دفعہ اللہ اکبر, پھر تینتیس دفعہ استغفر اللہ, یہ ساری عمر پڑھتے رہو, پلے باندھ رہے ہم اس بات کو. اس کا بھی بہت سوال ہے، لیکن ان دنوں کی نسبت سے اس کو 100 دفعہ کر لو، نماز سے پہلے 100 دفعہ پڑھ لو نماز کے بعد، اور اگر دیر ہو جائے تو نماز کے بعد 200 مرتبہ. اب دو تصویر پڑھنے کیا مشکل ہے، لیکن کثرت ہو جائے گی. یہ حدیث میں یہ ہے کہ انہوں کثرت سے پڑھو. تین کلمے کی تو چاروں کلموں کی یہ تصویر، چار دو دو تصویر تو پڑھ لو. اس کی تو اس کو تو خاص طور پر پڑھیں، باقی چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لا الہ الا اللہ بجائے کہ ان چار کلموں کے اندر بھی سب سے زیادہ ثواب لا الہ الا اللہ کا، سبحان اللہ سے بھی، الحمدللہ سے بھی، اللہ اکبر سے بھی لا الہ الا اللہ کا ثواب بہت زیادہ ہے. لا الہ الا اللہ کا ثواب اتنا زیادہ ہے کہ زمین و آسمان کا جو خلا ہے یہ ثواب سے بھر جاتا ہے. تو حضور یہ فرما رہے ہیں حدیث میں کہ بھائی چار کلمے ان 10 دنوں میں کثرت سے پڑھو، تو ہر نماز کے بعد دو تسبیح پڑھ لو، اور دو سے زیادہ کی منع نہیں ہے. میں تو آسانی سے طریقہ بتا رہا ہوں کہ اس طرح کریں گے تو آپ آسانی سے ہر نماز کے بعد 200 مرتبہ پڑھیں گے، آپ آرام سے پڑھ سکتے ہیں. اور لا الہ الا اللہ چلتے پھرتے پڑھتے ہیں، کیونکہ وہ افضل ذکر ہے اور اس کا ان تینوں کلمات سے بھی زیادہ ثواب ہے. تو یہ ایک عمل ہو گیا اور یہ ان دنوں کی فضیلت ہو گئی. اور ایک فضیلت ان دنوں کی یہ کہ رات کو عبادت کرنا شب قدر کے برابر، دن کو روزہ رکھنا ایک سال کے روزوں کے برابر. یہ دوسری بات ہے، کیا ٹھکانا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، کیا ٹھکانا. بس 10 تاریخ کو آپ سب جانتے ہیں کہ روزہ رکھنا حرام ہے، 9 تاریخ کو رکھ سکتے ہیں جس کو عرفہ کا دن کہتے ہیں، یکم سے لے کر 9 تک دن میں روزہ رکھو اور رات میں کچھ اضافی عبادت کر لو، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت چھپر پھاڑ کے لے لو.